اسی نوعیت کی چیزوں میں سے ہے کہ ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اس کی ایک معاشی حیثیت معین ہے، اور اب وہ سٹا کھیل رہا ہے، وہ اس کے اندر وہ خریدا اور بیچا اور لیا اور دیا، اس کا چکر چلا رہا ہے، بالفعل نہ دیا نہ لیا، نہ خریدا نہ بیچا، لیکن صرف سرمایہ کے بل پر وہ اپنی جو مالی حیثیت ہے اس کی بنیاد پر وہ کبھی مارکیٹ کو اوپر لے جاتا ہے، کبھی نیچے لے آتا ہے، کبھی وہ ایک دم خرید لیتا ہے اور قیمتیں چڑھا دیتا ہے، کبھی ایک دم وہ اپنا مال ریلیز کرتا ہے اور قیمتیں گرا دیتا ہے۔ یہ سرمایہ کا کھیل ہے، سرمایہ جو ہے اس منڈی سے کھیلتا ہے۔ اس چیز کو بھی، اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب کو ہمارے اس دین میں حرام مطلق قرار دیا ہے۔ ہورڈنگ، اس کے بارے میں خاص طور پر جو ایٹیبلز ہیں، کھانے کھائی جانے والی چیزیں جو انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے دوسری بھی ضروریات انسانیہ کو۔ حضور نے فرمایا احتکار کے بارے میں، من احتکر الطعام 40 یوما فقد بری من اللہ و بری اللہ من، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جس نے کوئی کھانے پینے کی چیز 40 دن تک روکے رکھی، بازار میں ڈیمانڈ ہے اور آپ اس کو روکے ہوئے ہیں، اس کو ریلیز نہیں کر رہے، چاہتے ہیں کہ قیمتیں چڑھ جائیں اور پھر میں اپنا مال ریلیز کروں، حضور نے فرمایا جس نے 40 دن بھی یہ کام کیا ہے، فقط بری من اللہ و بری اللہ منہ، اللہ اس سے بری ہو گیا، وہ اللہ سے بری ہو گیا، اس کا اب کوئی تعلق اللہ سے نہیں اور اللہ کا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ اسی کے ساتھ سٹا ہے، یہ سٹا اور یہ اسپیکولیشن جو ہمارے ہاں چلتے ہیں اور اس کے بنا پر سودے ہوتے ہیں، وہ صرف بالکل نظری طور پر سودے ہیں، نہ کچھ لیا نہ دیا، بالکل پاگلوں کی طرح۔ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کراچی میں خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج کا نقشہ، کہ پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں اور پھر دوڑتے ہیں اپنے اپنے ٹیلی فونوں کی طرف، اپنے وہ جو سیٹھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتانے کے لیے، یہ منڈی کا اتار چڑھا ہو رہا ہے، یہ صرف سرمایہ داروں کا ایک کھیل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی کے ذیل میں انشورنس آتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت کو آج آپ سمجھیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں یہ حرام ہے، ہمارے دین میں یہ چیز حرام ہے، لیکن اصل میں اس حرمت کا تعلق کیا ہے، حکمت سمجھیے کہ کس طریقے سے اس نظام معیشت کو کہ جس میں سرمایہ کاری کی اجازت موجود ہے، اس میں سرمایہ داری بننے کو روکا جا رہا ہے۔ اسی میں سے مثلا انشورنس ہے۔ انشورنس کیا ہے؟ اس میں جو چانس والا پہلو ہے، جوئے والا، وہ بھی اپنے سامنے رکھیے، وہ بھی حرمت کا ایک پہلو ہے۔ اصل چیز کیا ہے در حقیقت؟ انشورنس سرمایہ کا تحفظ ہے جو سرمایہ دار چاہتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، اصل انشورنس تو وہ ہے جو بڑی بڑی فیکٹریوں کا اور بڑے بڑے کارخانوں کا ہوتا ہے۔ یہ انفرادی انشورنس جو لوگ کرا لیتے ہیں، اس میں وہ جوئے والا پہلو نکال دیجئے تو پھر وہ بات اتنی نہیں رہے گی، لیکن بہرحال موجود ہے، وہ حرمت کا پہلو ہے، میں اس کا قائل ہوں۔ لیکن میں یہاں اس انشورنس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے ایک سرمایہ دار نے 10 لاکھ کے سرمایہ سے ایک کارخانہ بنایا، وہ ماچس کی فرض کیجئے فیکٹری بناتا ہے، اب اس کا سرمایہ لگا ہوا ہے، یہ آفات سماویہ کی زد میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی سیلاب آ جائے، کارخانہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے آگ لگ جائے، اتفاقی حادثہ ہو اور وہ کارخانہ جل جائے، ختم ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس سرمایہ کا تحفظ کرتا ہے انشورنس کے ذریعے سے۔ لیکن یہ تحفظ اپنی جیب سے نہیں کرتا، اس کے لیے جو اس نے انشورنس کرائی ہے، اس کا جو پریمیم پے کرتا ہے سالانہ، اس کو وہ کاسٹ میں شامل کرتا ہے، اس کو کاسٹ میں ڈال کر دیا سلائی کی ہر ڈبیا پر، اگر وہ 2 آنے کی ہے تو اس میں کوئی ایک دھیلا ایک پائی جو ہے وہ ہر کنزیومر سے وصول کر رہا ہے۔ کس غرض کے لیے؟ کہ میرے سرمایہ کا تحفظ ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک کلیکٹیو اونرشپ کا تعلق ہے، کہ ہمارا ملک ہے، ہماری کلیکٹیو ایک معیشت ہے، اس معیشت کے اعتبار سے تو تباہی آ گئی، 10 لاکھ کا سرمایہ ملکی سطح پر تو ضائع ہو گیا، سیلاب اگر اسے لے گیا یا آگ نے اسے جلا دیا تو اپنی قومی سطح پر تو نقصان ہو گیا ہے، لیکن وہ فرد جو ہے سرمایہ دار، وہ اس نقصان کو جھیلنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس اپنے سرمایہ کا تحفظ کرتا ہے اور کنزیومر کی کاسٹ پر کرتا ہے، کہ وہ اپنے مستقبل میں سرمایہ کا تحفظ بھی عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈال کر کرا رہا ہے۔ یہ ہے اصل انشورنس، اور یہ بھی در حقیقت سرمایہ داروں کی ایک کوآپریٹو، سمجھیے کہ یہ باہمی ایک امداد باہمی کا ایک نظام سرمایہ داروں کا ہے، اور وہ اپنے سرمایہ کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وہی بات کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ سرمایہ داری کو تقویت پہنچانے والی ایک اہم چیز ہے، کہ جس کا اسلام نے، جس کی حرمت کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اب اس سے ذرا اور نیچے آئیے، میں نے وہ چیزیں تو بیان کر دی کہ جو حرام قطعی ہیں، اب ایک دائرہ اور بھی ہے، اس میں اسلام نے کچھ چیزوں کو حلال تو رکھا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی حرمت و حلت پر ہمارے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کو میں ایک گروپ میں لا رہا ہوں. پہلی چیز میں نے وہ بیان کی کہ جس کی حرمت قطعی، انتہائی شدید، جس سے زیادہ بڑی برائی کوئی قرآن کے نزدیک ہے ہی نہیں، وہ تو ہو گیا وہ بالکل ننگا سرمایہ دارانہ نظام کہ سرمایہ صرف بحثیت سرمایہ ارننگ ایجنٹ ہے اور وہ اپنے تحفظ کے ساتھ صرف کمائی کرنا چاہتا ہے، وہ تو ربا ہے. پھر سرمایہ جس طریقے سے مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے صرف سرمایہ ہونے کے اعتبار سے، اور جس طریقے سے اپنے تحفظ کا بندوبست کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا. اب اس سے کم تر درجے میں آئی ہے، ایک شخص جو ہے محنت کر سکتا ہے، دکان چلا سکتا ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں، ایک شخص کے پاس زائد سرمایہ موجود ہے. اب یہاں سرمایہ اور محنت کا امتزاج ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہے، ایک کی محنت ہے، یہ ہے مضاربت. مضاربت کی یہ صورت جو ہے ہمارے دین میں جائز ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی در حقیقت ان چیزوں کی فہرست میں ہے کہ جن کا جواز تو ہے لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جس طرح ہے ہمارے ہاں طلاق جائز تو ہے، لیکن ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے حلال چیزوں میں طلاق، حلال ہے لیکن مبغوض. اسی طریقے سے یہ چیزیں، اسلام جو چاہے گا وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک شخص ہے، وہ اس کے پاس سرمایہ اتنا ہی ہے کہ اسی پر اس کی معیشت کا دار و مدار ہے، تو خود دکان کھولے، محنت کرے، معاملہ پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کوئی اور سورس موجود ہے، اور جو اس کے پاس وہ قدر زائد ہے، وہ جو فاضل سرمایہ ہے، وہ اپنے ایک بھائی کو دے رہا ہے. وہ بھائی جو مجبور ہے کہ وہ چونکہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی محنت کی کمائی میں سے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے اپنے سرمایہ کی بنیاد پر. تو جائز تو ہے یہ، اس لیے کہ بہرحال اس نظام معیشت میں اگر کچھ آزاد کوئی پیدا کرنا ہے تو یہ گنجائشیں اس کے اندر رکھنی ہوں گی، لیکن اسلام اس کو بس مجبوراً جائز قرار دیتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا. پسندیدہ چیز وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، جب یہ تمہارے لیے عفو کے درجے میں ہے، تمہارے لیے فاضل ہے یہ، تو اس کا جو بہترین مصرف ہے وہ یہ کہ اپنے بھائی کو دو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اور اگر تمہارے پاس اتنا ہی سرمایہ ہے کہ جس سے صرف تمہاری معیشت چل سکتی ہے، تو مسئلہ ہی نہیں، دکان اپنی خود لگاؤ، خود محنت کرو. جہاں تمہاری محنت، تمہارا سرمایہ جمع ہو جائے گا، یہ ہے وہ چیز کہ جس میں سرے سے کوئی شائبہ کسی اعتبار سے بھی کسی برائی کا ہے ہی نہیں. لیکن اپنا زائد سرمایہ دوسرے کو دینا اور اس کی محنت کے حاصل میں اپنا بھی حصہ لگوا لینا، یہ حلال تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں. اور اس میں بھی دیکھیے گا کہ اسلام نے اتنا تحفظ دیا ہے، مضاربت کا یہ قاعدہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ محنت والے پر نہیں ڈالے گا بالکل، اسلام نقصان جو ہے اس کا سارا بوجھ جو ہے سرمایہ پر جائے گا. ہمارے ہاں جو مضاربتیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہے، لفظ مضاربت کے اشتراک پر نہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ مضاربت میں ہو رہا ہے ہمارے ہاں وہ جائز ہے. اسلام جس مضاربت کی اجازت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ گھاٹے کا پورا وزن جو ہے وہ جائے گا اس سرمایہ دار پر، وہ جو محنت کرنے والا ہے اس کے اوپر گھاٹے میں کوئی حصہ نہیں پڑے گا. یہ تحفظ دیا ہے اسلام نے محنت کو، وہ سرمایہ کو تحفظ نہیں دیتا، تحفظ محنت کو دیتا ہے. تو مضاربت کی بھی صرف وہ شکل جائز ہے جس میں یہ چیز شامل ہو کہ نقصان کا پورا بوجھ جو ہے اس کی پوری ذمہ داری سرمایہ پر آئے گی، محنت کرنے والے پر اس کا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، وہ مضاربت جائز ہے. اور اس میں بھی جو چیز چاہتا ہے اسلام وہ تو یہ ہے کہ دو، قرض حسنہ دو، اپنے بھائی کو دو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اس کی خوشحالی تمہاری قومی خوشحالی کے اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بنے گی، تمہاری اجتماعی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوگا اگر وہ مجبور ہی رہے. اور یہ ذہن میں رکھیے، بیع کا جہاں قرآن ذکر کرتا ہے تو اس میں الفاظ آتے ہیں ان ترازم بینکم، وہ بیع جو ہے جو باہمی رضامندی سے ہو. اگر آپ کی ایک ضرورت ہے، آپ کو جوتا خریدنا ہے، آپ مارکیٹ میں گھومیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 100 روپے 125 روپے اس قسم کا جوتا جو ہے اس میں مل رہا ہے، آپ جب خریدتے ہیں اس میں گرج نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کاسٹ اتنی ہو چکی ہے، لہذا وہ ان ترازم بینکم موجود ہے. لیکن کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی شخص بالکل مجبوری کے تحت کر رہا ہو، چاہے قانوناً تو معاملہ ہو گیا، صاحب میں نے اس کے کہاں مجبور کیا، وہ تو خود آیا تھا میرے پاس کہ سرمایہ میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے سرمایہ دو میں محنت کروں گا اور تمہیں بھی اس میں سے حصہ دے دوں گا. تو کہنے کو تو یہ بات ہے لیکن حقیقتاً وہ مجبوری ہے اس کی کہ اس کے پاس سرمایہ موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی معیشت کا کوئی سامان کر سکے. اگر کسی کے پاس اپنا سرمایہ موجود ہو تو وہ کب پسند کرے گا کہ کسی اور کو شریک کر کے خام خواہ اس کا حصہ جو ہے اپنی محنت کی حاصل کا اس کے اندر اس کا حصہ شامل کر لے. تو یہ مجبوری کا پہلو اس مضاربت میں بھی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اگرچہ یہ حلال ہے لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا اور اس پر مولانا تحسین صاحب کا بڑا عمدہ مقالہ ہمارے قرآن کانفرنس میں آ چکا ہے کہ اس جسمے کے انہوں نے دلائل شریعہ کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ چیز اگرچہ اسلام میں حلال کے درجے میں ہے لیکن بہرحال یہ اس نوعیت کا حلال ہے جس سے اسلام پسند نہیں کرتا. اسی قبیل کی ایک چیز مزارعت ہے. ایک شخص کی زمین ہے, دوسرا محنت کر رہا ہے. مینز آف پروڈکشن میں جو سب سے قدیم چیز ہے وہ زمین ہے. یہ مینز آف پروڈکشن میں یا انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد مشین شامل ہو گئی یا کچھ اور چیزیں آ گئیں یا معدنیات جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئیں, لیکن قدیم ترین جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ زمین ہے. وہ زمین ہے کہ رزق خدرہ از زمین بردن رواس ای متائے بندہ و ملک خداس. اس میں معاملہ آتا ہے مزارعت کا. یہ مزارعت کا معاملہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا ہمارے ہاں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسے حرام مطلق کہتے ہیں. کسی نوع کی مزارعت جائز نہیں ہے. ایبسنٹی لینڈ لارڈزم کا ان کے رائے میں کوئی امکان نہیں ہے اسلام میں. دوسرے فقہا نے ان احادیث پر ذرا غور کرنے کے بعد کچھ اس میں کچھ نکالی ہے کوئی ایسی پہلو کہ جس میں کوئی گنجائشیں پیدا ہو جائیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ در حقیقت خاص دور کے جو حالات تھے ان میں وہ مصالح مرسلہ یا استحسان کے اصول کے تحت ایسی گنجائشیں نکالی گئی ہیں. ورنہ حضور نے جو لفظ استعمال کیا ہے انسان جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ مزارعت پر حضور نے لفظ ربا کا اطلاق کیا ہے کہ جب وہ صحابی کا رافع بن خدیج کا جو واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کو معلوم تھا ان کے پاس تو کوئی زمین نہیں ہے. ان کو دیکھا آپ مدینہ منورہ کے ارد گرد کہیں آپ جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک رافع جو ہے وہ کھڑے ہیں کھیت میں اور اس کو کھیتی کو سینچ رہے. پوچھا یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے فرمایا زمین فلاں کی ہے, میں نے اس پہ محنت کی ہے اور میرے اور ان کے مابین یہ شرح معین ہو گئی ہے. تو حضور کے الفاظ ہیں قد اربیتما, تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے, یہ زمین لوٹا دو اور جو کچھ اس پر تمہارا خرچ ہوا ہے وہ تم لے لو. اس لیے کہ یہ معاملہ ربا کا ہے. اس لیے کہ یہاں اس زمین والے کی کون سی محنت ہے کہ جو شامل ہو رہی ہے؟ مجرد اس وجہ سے کہ وہ زمین کا مالک ہے, وہ ایک اپنے بھائی کی گاڑھے پسینے کی کمائی میں سے حصہ وصول کر رہا ہے. ہمارے یہاں مزارعت کی شکلوں میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں, بیج میں بھی شامل ہو جائے انسان اور اخراجات میں بھی کچھ اس کے اندر شرکت ہو جائے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس حرام کو حلال کرنے کے لیے کچھ اضافی شرائط عائد کر کے ایک گنجائش نکالی گئی ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ آنکھیں کھول دینے والا ہے اور ہمیں اس پر بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسے تو یہاں حنفی کہلاتے ہیں, یہاں کی 90% آبادی جو ہے وہ حنفیوں پر مشتمل ہے, لیکن ایسے ایسے اہم معاملات میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کوئی ماننے کو تیار نہیں. یا تو انہیں امام اعظم بھی مانیں گے اور ان کو کہیں گے کہ سید الفقہا ہے, ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں, لیکن یہ کہ جہاں ان کا فتویٰ جو ہے اچھا نہیں لگتا اس کو پھر اٹھا کر دے پھینکنے میں اور دیوار پر مار دینے میں کوئی ان کو کوئی بھی اس کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہماری وہ دو عملی ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال یہ مزاربت اور مزارعت یہ تیسرے درجے میں نے ان کو رکھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سرمایہ ایک کا محنت ایک کی. اگر وہ دکان کی قسم کی صورت ہے وہ مزاربت ہے, تجارت میں سرمایہ ایک کا اور محنت دوسرے کی, اور زمینداری میں زمین ایک کی اور کاشت کر رہا ہے کوئی دوسرا, یہ جو مشارکت ہوتی ہے ان معاملات میں اس میں مزارعت کے بارے میں اختلاف ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے, سب کو معلوم ہے, کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا, کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر نوع کی مزارعت حرام مطلق ہے. اور یہ مزاربت کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا حلال تو ہے لیکن یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے. پسند یہی ہے کہ اگر تمہارے پاس زائد ہے تو وہ اپنے بھائی کو دے دو. اب آئیے ایک اور بات کی طرف. یہ چوتھے درجے میں میں بعض اقدامات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن سے اسلام اس سرمایہ داری کی لعنت کو روکتا ہے کہ آزاد فضا بھی برقرار رہے لیکن سرمایہ داری نہ ہو. بے کے وہ تمام طریقے فاسد ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں. 99% بے جو ہے وہ حرام پر ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے، لفظ بیع سے دھوکہ نہ کھائیے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے سودا ہمارے ہاں وہ بیع ہے. اسلام میں جو مال موجود نہ ہو اس کے بیع کی جو شکل بھی ہوگی وہ حرام ہوگی. صرف ایک استثناء ہے، یہ ایڈوانس سودے جتنے ہو رہے ہیں، یہ تمام معاملات جس میں سرمایہ کھیلتا ہے، ان سب کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. سیدھی سیدھی بیع وہ ہے کہ مال موجود ہے اور قیمت ادا کی گئی، یا دو چیزیں ہیں جن کا مبادلہ ہو گیا، یدن بے یدن، بس ہاتھوں سے دیا اور ہاتھوں سے لیا، یہ بیع ہے. اور اس میں بھی انترازم بینکم، اس میں بھی باہمی رضامندی. اگر کسی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، اگر کہیں احتکار کے ذریعے سے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، اگر کہیں کوئی اور کھیل کھیلا گیا ہے، اس میں حرمت کا پہلو شامل ہو جائے گا. اور یہ تمام سودے جو ہو رہے ہوتے ہیں، یہ زمین آپ نے دے دی ہے ٹھیکے کے اوپر، اب اس میں سے چاہے اس کسان کو کچھ بچے نہ بچے، آپ کا ٹھیکہ محفوظ ہے. باغ ہے کہ ابھی پھل نہیں آیا ہے اور اس کا سودا ہو گیا ہے. یہ تمام ہمارے ہاں جو سودے ہو رہے ہیں، یہ سب حرام مطلق ہیں، جن کی ہمارے دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں. صرف ایک سودا جائز ہے، ادھار کی شکل ایک جائز ہے، جسے بیع سلم کہتے ہیں. بیع سلم یہ ہے کہ دو چیزوں کا بالکل تعین ہو جائے، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ کاملتن دے دی جائے، ادا کر دی جائے. یعنی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت میں آپ سے لے لوں گا، لیجئے یہ بیانے کے طور پر اتنا روپیہ میں نے آپ کو دیا. اگر وہ سودا پورا نہیں ہوتا، بیانہ ہضم، اب یہ کس کھاتے میں ہضم ہوا، وہ سودا تو پورا ہوا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ رواجات پڑ گئے ہیں کہ ہمارے سامنے شریعت جو ہے وہ کوئی بائنڈنگ فورس کی حیثیت سے ہے ہی نہیں. جو بھی مارکیٹ میں رواج چل رہا ہے کاروبار کی، وہ صورتیں ہم نے اختیار کر لی. اسلام اجازت دیتا ہے پوری قیمت ادا کر دو. اگر کامل قیمت آپ نے ادا کر دی ہے، اگر 5000 روپے کا سودا تھا، 5000 پورا دے دیجئے. یہ جو اوور ٹریڈنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں، ایک شخص کے پاس ہے 5 لاکھ روپیہ اور وہ اس طرح کے سودے کر کے وہ سودے کر لیتا ہے 50 لاکھ کے، یہ اوور ٹریڈنگ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سرمایہ داری کی لانت بنتی ہے. اس کو روکا ہے اوور ٹریڈنگ کو. اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ کا سودا کر لیجئے، 5 لاکھ ابھی آپ کو دے دینا ہوگا. اس کو بیع سلم کہتے ہیں. پوری قیمت کی ادائیگی یک طرفہ ہو جائے تو دوسری شے کی جو پیمنٹ ہے یا اس کو جو دینا ہے یہ ڈیفر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ پارٹ پیمنٹ کے ساتھ جتنے سودے ہو رہے ہیں شریعت کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں. تو بیع کے ضمن میں بھی یہ اس طرح کے حدود ہیں کہ جو قائم کر دیے گئے، اور ان سب کا مقصد آپ دیکھیں گے تو یہی ہے کہ وہ سرمایہ کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع نہ ملے. اسی سلسلے میں ایک اور عجیب بات، ایک حدیث، ایک واقعہ ہے میری زندگی کا بڑا عجیب. میں یہی لاہور میں ایک دارالعلوم میں ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملنے گیا، عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، حدیث کا درس دے رہے تھے، میں بھی بیٹھ گیا. اب یہ مشکات شریف میں ایک روایت آ رہی ہے مختلف طرق سے، حدیث ایک ہی ہے لیکن روایتیں اس کی کئی بن جاتی ہیں کہ انفلا، وہ ایک حدیث بن گئی، متن وہی ہے، پھر وہی کسی اور طریقے سے آئی سلسلہ روایت دوسرا ہے، حدیث وہی ہے، متن وہی ہے لیکن روایت اور ہو گئی. تو متعدد طرق سے ایک روایت آئی، لا یبیع الحاضر للبادی، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا شخص باہر سے آنے والے کے مال کو فروخت نہ کرے. اب بار بار جملہ آ رہا ہے، لا یبیع الحاضر للبادی، لا یبیع الحاضر للبادی، لا یبیع الحاضر للبادی، اور درس مکمل ہو گیا. کوئی ریفرنس نہیں آیا کسی جو ہمارے معاشرے میں جو بیع و شرع کی جو شکلیں موجود ہیں، کوئی نہیں. میں نے سوال کیا جب دعا مانگی جا چکی کہ حضرت یہ اس حدیث کی روح سے عارف کا کیا حکم ہے؟ تو اب آپ سنیے، اور اگر تعجب کرنا چاہے تو کیجئے کہ مجھ سے سوال کیا گیا، آئی واز کنفرنٹڈ ود اے کوشچن، عارف کیا ہوتی ہے؟ اب یہ تجاہل عارفانہ تھا یا یہ کہ واقعتاً انہیں معلوم نہیں تھا؟ بہرحال میں تو نیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس دور میں شہر لاہور میں ایک شیخ الحدیث ہو کہ جو جانتے نہ ہو کہ عارت کیا ہوتی ہے، یہ بات بہرحال فیس ویلیو پر قابل قبول نہیں. میں نے جب شرح کی کہ یہاں کچھ لوگ دکانیں بنا کر بیٹھتے ہیں، منڈی ہوتی ہے وہاں ان کا وہ اڈا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں جنہوں نے کاشت کی ہے، اجناس لے کر آتے ہیں، پھل لے کر آتے ہیں، سبزیاں لے کر آتے ہیں، مختلف منڈیاں ہیں، وہ ان کا مال فروخت کرتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں. تو ان کا جواب تھا فوراً، یہ تو مطلقاً حرام ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، اگر اس فیصلے کا یہی معاملہ، اس میں بھی بہت کچھ لوگوں نے پھر کھود کریز کر کے اس میں حلال کا پہلو نکال رکھا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ آڑت حرام ہے جس میں دو طرفہ لیا جا رہا ہو کمیشن، اور ہمارے ہاں آڑت کی اکثر شکل یہی ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک طرفہ کمیشن لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک دوسری شکل بن جاتی ہے، گویا کہ وہ شخص وکیل ہو گیا اس کا خریدار کی طرف سے وکالت کر کے، اور وہ اس کی طرف سے مال کا خریدار ہے، اس پہلو سے وہ اپنی اس وکالت کی اجرت لے رہا ہے، اس میں اس کے لیے حلت کا پہلو نکالا گیا ہے، علماء ہے آخر، ذہانتیں ہیں اور وہ صرف ہوتی ہیں، اور اس میں بدنیتی بھی نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ زمانے میں جو چیز رواج پا جائے اس کے لیے واقعتاً ہمارے ہاں فقہا نے کچھ اصول ایسے بنائے ہیں کہ جو عموم بلوا ہو، ایک چیز عام ہو گئی ہو، یا زمانے کا ایک خاص نظم ہے، اس میں کسی چیز کے لیے اب اس کو بالکل ایریڈیکیٹ کرنا ممکن نہ ہو تو مصالح مرسلہ کہہ لیں، اسے استحسان کہہ لیں، ایسی چیزوں کے بارے میں گنجائشیں فقہا نے پیدا کی ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے۔ تو بہرحال جو اس کے اندر حلت کا پہلو نکالا گیا وہ بھی صرف یہ ہے کہ دو طرفہ آڑت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ حرام مطلق ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سارا دھندا جو چل رہا ہے، آپ غور کیجئے، تمام اجناس، تمام پھل، تمام سبزیاں، اور یہ گوشت کا جو دھندا ہمارے ہاں چلتا ہے، اور جب بھی اس کے بارے میں کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ جو قصائی لوگ ہیں شور مچاتے ہیں کہ ساری مصیبت الارضیوں نے ڈالی ہوئی ہے، جو وہاں پر بیٹھے ہوئے اڈے بنا کر۔ اس میں پھر خرابی پر خرابی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آڑتی جو ہے اپنا سرمایہ ایڈوانس کرتا ہے، اور وہ ایڈوانس کر کے پابند کرتا ہے کہ اپنا مال میرے ہی ہاں لاؤ گے، یہ خالص ربا کی شکل ہے، کہ اگر اس نے کوئی رقم کسی کو دی ہے اور اس رقم سے چاہے اس نے کوئی نقد گن کر معاوضہ نہیں لیا ہے، لیکن یہ کہ یہ معاوضہ حاصل کر لیا ہے کہ تم پابند ہوگے کہ اپنا جو مال ہے میری دکان پر لا کر فروخت کرو، یہ در حقیقت اس میں ربا ہے، یہ گندگی پر گندگی کا اضافہ ہے، یہ در حقیقت ظلمات بعضہا فوق بعض ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے بیع کے سلسلے میں کچھ حدود اور قیود اور ساروں کا یہاں پر میں استقصاء نہیں کر سکتا، ساروں کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ حدود اور قیود ہیں جن کا مرکزی تھیم یہ ہے کہ اسلام نے اپنے فقہی اور قانونی نظام میں جو آزادی کی ایک قدر کو برقرار رکھنے کے لیے آزاد معیشت کی گنجائش پیدا کی ہے، اس میں ایسے اس نے اقدامات کیے ہیں کہ جن سے سرمایہ کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ میں یہاں عرض کروں، میں حیران ہوا پڑھ کر ایچ جی ویلز کی ایک بحث، بڑی پیاری بحث ہے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں رومن امپائر پر جب آیا ہے، کرنسی کا وجود جو ہے وہ سب سے پہلے ایجاد ہوئی تھی یہ رومن امپائر کے عہد میں، اس نے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، بڑا پیارا مقالہ ہے، کبھی پڑھیے گا اگر موقع مل جائے، کہ انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ جو انسان اپنے سر پر مسلط کر رہا ہے۔ جب تک یہ کرنسی کا تصور نہیں تھا، ساری لین دین ہو رہے تھے دنیا میں، لیکن سب بارٹر کی بنیاد پر تھے، اجناس کا تبادلہ تھا، ایک شخص نے کھیت میں کام کیا ہے، اس نے فصل پیدا کی ہے، دوسرا شخص کرگے پر بیٹھا ہوا کھدر بنا رہا ہے، بھائی تم مبادلہ کر لو، اتنے من گندم کے عوض اتنا کپڑا جو ہے تم نے دے دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی۔ اب اس میں ہولڈنگ نہیں ہو سکتی، گندم کتنی کچھ رکھ لے گا وہ اپنے پاس، کتنے ہزار ٹن گندم وہ اپنے پاس جمع کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے سونے کو معین کر دیا، یہ ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے گز کپڑے کے، ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے من گندم کے، یہ جو کرنسی کی لعنت درمیان میں آئی، اب وہ سرمایہ داری کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنی تجوری میں فرض کیجئے 10 سیر سونا رکھا ہوا ہے، اب آپ کو پورا اختیار حاصل ہو گیا، آپ کے لیے موقع پیدا ہو گیا، آپ جس طرح چاہیں مارکیٹ سے کھیلیں، جس طرح چاہیں اس کو اونچا نیچا کر دیں، جس طرح چاہیں اس کو کنٹرول کر دیں۔ یہ لعنت ہے اس سرمایہ کی جس میں اصل چیز جو ہے وہ کرنسی ہے، اس کرنسی نے یہ سارے امکانات پیدا کیے ہیں، اور اسلام کے جو میں نے یہ چند اقدامات آپ کے سامنے رکھے، اس میں در حقیقت اسی سرمایہ، کرنسی جو ہے سرمایہ کی فلیٹ فارم ہے۔ ویسے تو آج کل کی اصطلاح میں مکان بھی سرمایہ ہے، اور یہ کہ کوئی جگہ ہے وہ بھی سرمایہ کی حیثیت میں، انسانی محنت جو ہے وہ بھی سرمایہ ہے، لیکن یہ کہ اس کی فلوئڈ فارم جو ہے، جو جلدی سے شکل بدل سکتی ہے، جو چاہے صورت اختیار کر لے، وہ کرنسی ہے، اور اس کرنسی نے انسان کے اوپر یہ ساری مصیبتیں لاد دی ہیں، ورنہ انسانی ضروریات آپس کے تبادلے سے ساری کی ساری پوری ہو سکتی ہیں۔ میں اس کو کسی تعریف کے اعتبار سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک حقیقت کے اعتبار سے کہ آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ چین میں جو اس وقت معاشی نظام ہے، اس میں کمیونز میں زیادہ تر ان کا معاملہ جو ہے اسی بارٹر سسٹم پر، اجناس کے تبادلے پر انہوں نے سارا اپنے معاشی ضروریات جو ہے اپنے اندر اندر ملک کے اندر اور کرنسی کا عمل دخل کم سے کم کر دیا، اس کا تصور ہی کہیں نہ آئے. اور یہ اس دور میں ہو رہا ہے، ان حوالوں سے ہو رہا ہے کہ جن کا بہرحال ان کی سورس آف انسپریشن یہ نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے ٹھوکرے کھا کر پہنچ رہا ہے وہاں جہاں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی کی کتاب نے بہت پہلے پہنچا دیا تھا. لا یبیع الحاضر للبادی، ایک شخص ہے اس نے گندم پیدا کی ہے، وہ خود بیچے آ کر، اور اگر کسی کے پاس 10,000 روپیہ ہے وہ 10,000 کی گندم خرید کر بیٹھ جا اور بیچے، لیکن وہ اڈا جما کر اس کی گندم بیچے اور اس پر کمیشن وصول کرے اور خریدار سے بھی لے اور بیچنے والے سے بھی لے صرف اپنے اس اڈے اور اپنے پیسے کی بنیاد پر، یہ حرام ہے. یہ تو وہ حدود ہوئے کہ جن سے میں سے جیسا کہ عرض کیا کہ سرمایہ کاری سرمایہ داری نہیں بنتی، وہ یہ ایک کینسر بن کر مسلط نہیں ہوتا. اس کے بعد اضافی اور اقدامات ہیں، مثلا وراثت کے احکام ہیں، ان سے یہ کہ جو کچھ بھی مرتکز ہو گیا ہو اسے ڈسٹریبیوٹ کر دو. یہ ارتکاز دولت جو ہے اس کی ٹینڈنسی نہیں بلکہ ڈسٹریبیوشن کی طرف ٹینڈنسی ہے اسلام کی. اسلام کا قانون وراثت جو ہے اس میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے اس میں وہ چیزیں جو مزید شامل کر لیجئے، انسانی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کر کے کمانا، جس میں سیکس جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، آپ اس کے اس جنسی جذبے کو مشتعل کر کے کمائیں، اس کو حرام میں مطلق کر دیا گیا. یہ سارے جو ہمارے یہاں اڈے چل رہے ہیں، یہ سارا جو فلم انڈسٹری کا دھندا ہے، یہ سارا فلوپ ہوتا ہے اس بنیاد پر. یہ کیا ذریعہ ہے کمائی ہے کہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے. اس لیے میں نے اس کو کمزوری کہا ہے. قرآن مجید نے بھی شرمگاہ کے لیے لفظ فرج استعمال کیا ہے. فرج کے معنی اندیشے کی جگہ، فصیل میں جہاں دراڑ ہو جائے گی وہ فرج ہے، کہ جہاں سے غنیم کے در آنے کا موقع ہو گیا، حملہ آور کے اندر داخل ہو جانے کا گھسنے کا موقع ہو گیا، وہ فرج ہے. تو یہ سارا سلسلہ قرآن اس کو فرج سے تعبیر کرتا ہے کہ انسانی شخصیت کی جو فصیل ہے اس میں یہ سب سے بڑی اندیشے کی جگہ ہے، یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے، یہاں سے اس پر بڑی جلدی حملہ کیا جا سکتا ہے. اور ایسے تمام دروازے بند کر دیے. یہ شراب کی حرمت ہے، یہ اسی طریقے سے فحاشی کا کاروبار جتنا بھی ہے اس سب کے اوپر قدغنے. اس سے آگے چلیے، انسان اگر دولت کماتا ہے دولت کے لیے، اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ عیاشی کرے، عیاشی کے دروازے بند. یہاں تک کہ جس کو قرآن تبذیر کہتا ہے، جس کے لیے جدید اصطلاح میں کانسپیکوس کنزمپشن کی اصطلاح ہے، کہ یہ انسان خرچ کرے لیکن نمایاں کر کے دوسروں کو دکھا کر خرچ کرے، اس پر قدغنیں عائد ہو گئیں تو سرمایہ کو اب چاٹے گا لے کر. وہ اس سے اس کی محبت جو ہے اس کو اس اعتبار سے بھی کم کر دیا گیا کہ آخر کیا کرنا ہے. اس میں تبذیر پر قدغنے ہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، اس میں عیاشیوں پر قدغنے ہیں، آخر وہ سرمایہ جو ہے وہ کاہے کے لیے انسان کو مطلوب ہے. اس طریقے سے اس سرمایہ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو کمزور کیا گیا. تو اسلام نے جو حملے کیے ہیں وہ مختلف پہلوؤں سے کیے ہیں. اس سرمایہ داری کی لعنت پر جو اسلام کا حملہ ہے وہ صرف کسی ایک طرف سے نہیں ہے بلکہ مختلف اطراف سے ہے. اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اسلام نے اپنے قانونی نظام میں وہ پرائیویٹ اونرشپ کسی درجے میں برقرار رکھی ہے، اسی طریقے سے پرسنل انسینٹیو کے بروئے کار آنے کا موقع رکھا ہے، کھلا بھی چھوڑ دیا ہے، محنت کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، تمہارا کھیت ہے اس میں خوب محنت سے ہل چلاؤ، خوب اچھی طرح اس کے اندر پانی دو، خوب سینچو، اپنا پسینہ بہاؤ، جو کچھ نکلے گا وہ تمہارا ہے، اس پر کوئی دست درازی نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر کوئی ظلم اور جبر کے ساتھ قبضہ نہیں کیا جائے گا، اس میں سے جو حق معین ہے وہ دے دو. اس حق معین کے ذریعے تو کفالت عامہ کا بندوبست ہو گیا کہ ہیوز اور ہیو نوٹس کی تقسیم زیادہ نہ بڑھنے پائے اور کوئی بھی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم. یہ ہے وہ نقطہ عدل کہ آزادی بھی برقرار رہی اور وہ مساوات جو ہے، چاہے یہ تو نہیں ہے کہ بالکل جبری مساوات، ایک ویسے مساوات تو دنیا میں کہیں اب تک بھی نہیں آئی اور وہ فطرت انسانی سے بالکل بعید ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی مساوات جس میں جبر کو دخل ہو وہ اسلام نے نہیں رکھی. اب آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اسلام نے یہ گنجائش رکھی ہے، اگر کسی موقع پر زکات اور عشر کے ذریعے سے حاصل شدہ رقوم یا اور بھی جو خمس وغیرہ جو زکات کے قسم کے ہیں جس کے مصارف وہی ہیں، جیسے فے کے بارے میں نے آیت پڑھی، یہ تمام یعنی اسلامی ریاست کے محاصل کا سب سے بڑا حصہ وہ ہے جو اس کفالت عامہ کے پروگرام میں ذریعہ بنے گا، جو اس لو جو ہیو ناٹس ہیں ان کی کفالت کو انڈر رائٹ کرنے کا ذریعہ بنے گا، وہ سب سے بڑا حصہ ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی وقت کوئی ایمرجنسی کے حالات ہوں اور ان ذرائع سے حاصل شدہ جو کچھ جو حاصل ہو، محصولات جو بھی ملے کسی حکومت کو، اس سے اگر کفالت عامہ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو اسلامی ریاست حق دیتی ہے کہ حکومت وقت جبرن بھی وصول کر سکتی. یعنی یہ حق ملکیت اس طرح کا کی سینکٹیٹی نہیں رکھتا ہے، اس کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے کہ جو کسی بھی سرمایہ دارانہ نظام میں حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہاں اس ریاست کو جو غرباء اور مساکین کی وکیل عام ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی وقت ان کی ضروریات اتنی بڑھ گئی ہو یا کوئی ایمرجنسی کی صورت میں وہ صورت اتنی بڑھ گئی ہو، کوئی جنگ ہو گئی ہے، کوئی اور اس طرح کے حالات ہیں، کوئی قحط کا عالم ہے، کہ صرف زکات اور عشر سے وہ کفالت عامہ کے تقاضے پورے نہ ہوں تو مزید بھی لے سکتے ہیں. اور دوسری طرف اگر کسی معاملے میں عدل کا تقاضا پورا نہ ہو پائے، اس کو آزاد پبلک سیکٹر میں رکھنے کی صورت میں تو اسلامی ریاست میں نیشنلائزیشن کی اجازت بھی موجود ہے. کوئی چیز اگر ایسی ہے، چونکہ اصل قدر ہے عدل، عدل کا تقاضا پورا نہیں ہو پا رہا کسی معاملے میں، مثلا مونوپولیز ہیں ہمارے ہاں، کوئی ایک ہی کارخانہ ہے کسی چیز کا، اب وہ کارخانہ ایک ہونے کی وجہ سے ان کو گویا کہ یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ جو چاہے قیمت رکھ دیں، وہ ضرورت مند جو ہے مجبور ہوں گے کہ اس قیمت پر خریدیں. یہاں اگر عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس صنعت کو آپ نیشنلائز کر لیجئے، قومی ملکیت میں رکھ لیجئے، اسے پرائیویٹ سیکٹر میں نہ رہنے دیں، کوئی قدغن اسلام میں موجود نہیں ہے کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہو. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل جو ہے حضرت عمر فاروق کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب عراق کی زمینیں فتح ہوئی ہیں، اور یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے، یہ شام اور عراق کا علاقہ انتہائی زرخیز، یہ دجلہ و فرات کی سرزمین، اور شام اور فلسطین کے انتہائی یہ زرخیز علاقے اور سبزہ زار جو ہیں، جب مسلمانوں نے ان کو فتح کیا تو مطالبہ کیا گیا کہ اب ان کو مجاہدین جو ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ مال غنیمت ہے. حضرت عمر فاروق نے اس پر غور کیا اور یہ مسئلہ بڑا نزاعی مسئلہ رہا، بڑی اس پر اجلاس مجلس شورا کے منعقد ہوئے، دونوں طرف سے بھرپور دلائل دیے گئے، لیکن حضرت عمر فاروق کا اجتہاد جو ہے اس پر اجماع ہوا بالآخر کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اگر اس وقت خدا نہ خواستہ یہ حضرت عمر کا اجتہاد نہ آتا تو دنیا میں بدترین فیوڈل سسٹم جو ہے وہ اسلام کے ذریعے سے رائج ہو جاتا. وہ مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے عراق اور شام کو فتح کیا تھا، کتنے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور اتنی بڑی بڑی زمینیں اگر ان میں تقسیم کر دی جاتی تو جاگیردارانہ نظام جو ہے بدترین صورت میں اسی وقت قائم ہو جاتا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ سب سٹیٹ لینڈز ہوں گی، یہ سب اسلامی ریاست کی ملکیت ہے، اس پر کام کرنے والے ٹیننٹس کی حیثیت سے برقرار رہیں گے، یہی کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کو حقوق دے دیے گئے، اگرچہ وہ ملکیتی حقوق نہیں تھے، وہ موروثی مزارعت تھی، لیکن بہرحال موروثی تھے کہ یہ اس پر زراعت کریں گے اور اسلامی ریاست اس میں سے لگان یا خراج جو ہے وصول کر لے گی، لیکن بہرحال اسے مسلمان مجاہدین کے اندر ان کی ذاتی ملکیت کی حیثیت سے تقسیم نہیں کیا جائے گا. میں نے یہ دو باتیں عرض کر دی، کوئی ایک ہی کارخانہ ہے کسی چیز کا، اب وہ کارخانہ ایک ہونے کی وجہ سے ان کو گویا کہ یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ جو چاہے قیمت رکھ دیں، وہ ضرورت مند جو ہے مجبور ہوں گے کہ اس قیمت پر خریدیں. یہاں اگر عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس صنعت کو آپ نیشنلائز کر لیجئے، قومی ملکیت میں رکھ لیجئے، اسے پرائیویٹ سیکٹر میں نہ رہنے دیں، کوئی قدغن اسلام میں موجود نہیں ہے کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل جو ہے حضرت عمر فاروق کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب عراق کی زمینیں فتح ہوئی ہیں، اور یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے، یہ شام اور عراق کا علاقہ انتہائی زرخیز، یہ دجلہ و فرات کی سرزمین، اور شام اور فلسطین کے انتہائی یہ زرخیز علاقے اور سبزہ زار جو ہیں، جب مسلمانوں نے ان کو فتح کیا تو مطالبہ کیا گیا کہ اب ان کو مجاہدین جو ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ مال غنیمت ہے. حضرت عمر فاروق نے اس پر غور کیا اور یہ مسئلہ بڑا نزاعی مسئلہ رہا، بڑی اس پر اجلاس مجلس شورا کے منعقد ہوئے، دونوں طرف سے بھرپور دلائل دیے گئے، لیکن حضرت عمر فاروق کا اجتہاد جو ہے اس پر اجماع ہوا بالآخر کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اگر اس وقت خدا نہ خواستہ یہ حضرت عمر کا اجتہاد نہ آتا تو تو دنیا میں بدترین فیوڈل سسٹم جو ہے وہ اسلام کے ذریعے سے رائج ہو جاتا. وہ مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے عراق اور شام کو فتح کیا تھا. کتنے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور اتنی بڑی بڑی زمینیں اگر ان میں تقسیم کر دی جاتی تو جاگیردارانہ نظام جو ہے بدترین صورت میں اسی وقت قائم ہو جاتا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ سب سٹیٹ لینڈز ہوں گی، یہ سب اسلامی ریاست کی ملکیت ہے، اس پر کام کرنے والے ٹیننٹس کی حیثیت سے برقرار رہیں گے، یہی کے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو حقوق دے دیے گئے، اگرچہ وہ ملکیتی حقوق نہیں تھے، وہ موروثی مزارعت تھی، لیکن بہرحال موروثی تھے کہ یہ اس پر زراعت کریں گے اور اسلامی ریاست اس میں سے لگان یا خراج جو ہے وصول کر لے گی. لیکن بہرحال اسے مسلمان مجاہدین کے اندر ان کی ذاتی ملکی کی حیثیت سے تقسیم نہیں کیا جائے گا. میں نے یہ دو باتیں عرض کر دی کہ اس معاملے میں بھی، قانون کے اس پورے سٹرکچر میں بھی، غرباء کی مصلحت کو اس درجے پیش نظر رکھا گیا ہے، بجائے سرمایہ کے محنت کے معاملے کو اتنا سیف گارڈ کیا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ وہ نقطۂ عدل نہ دستیاب ہو سکے تو اس معاملے کو اس انفرادی یا نجی معاملے سے نکال کر اسے قومی تحویل میں لے لیا جائے. اس کے اندر کوئی قدغن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. حضرت عمر فاروق کا اجتہاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ یوں سمجھتی ہے کہ چمکتا ہوا سورج ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی دینے والا، اور یہ کہ اگر کسی وقت زکات اور عشر سے حاصل شدہ یا اس کے قبیل کے صدقات سے اگر اتنا کچھ نہیں ملتا کہ تمام جو عوام ہیں، جو غرباء ہیں، ان کی ضروریات کی کفالت ہو سکے تو اغنیا سے بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے. اس پر آ کر میری یہ جو گفتگو ہے، اگرچہ اصلا تو ختم ہو گئی، لیکن ایک بات لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، میں نے یہ دو نظام آپ کے سامنے رکھے. اسلامی ریاست میں یہ نظام علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے، یہ بیک وقت ہوتے ہیں، اور اسلام کی برکات کا ظہور صرف اس قانونی نظام سے نہیں ہو پائے گا. یہ میں آپ سے عرض کر دوں، جب تک کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود نہ ہو کہ جو اس ایمانی اور روحانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں. معاشرے کی اقدار کو کنٹرول وہ لوگ کرتے ہیں. ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں اصل قدر جو ہے وہ دولت اور سرمایہ ہے، جس کے پاس دولت اور سرمایہ ہے وہ صاحب عزت ہے، اس سے بڑا شخص جو ہے وہ جھک کر ملے گا، بڑے سے بڑا نیک جو ہے وہ اس زمانے کا، وہ بھی سرمایہ داری کی جو سرمایہ داری ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ اب چشم تصور سے دیکھیے کہ کسی معاشرے میں موجود ہوں، اگر وہ جو شہنشاہ ہند، ایک تو وہ تھے جو دلی کے تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک وہ گدڑی پوش بادشاہ ہوتے تھے سلطان الہند نظام الدین اولیاء، جو درویش ہیں، جن کے جو گویا کہ قرآن کی ان ایمانی تعلیمات کا ایک مظہر اتم، مظہر کامل ہے، انہیں دنیا کی کسی شے سے کوئی رغبت نہیں، وہ دنیا کی کسی چیز کی ملکیت جو ہے اختیار کر کے اس پر کوئی فخر کرنے والے نہیں ہیں. دال روٹی جو دن بھر کی ضروریات ہے، اور چھت ایک چھزک چھپانے کو ہے تو بس یہ کافی ہے، اس سے آگے کوئی مزید حصول کی کوئی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جن کی کہ زندگی اس بات کی گواہی دے کہ یہ ذرو دولت اور ذرو سیم جو ہے اس کے انبار ان کو قتل متاثر نہیں کر سکتے، جب تک کہ ایسے لوگ معاشرے میں موجود نہ ہوں جو اس اعلیٰ سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جو نمونہ بن جائے اس آیت کا کہ قل العاف، پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، یا سلونا کا ماذا ينفقون قل العاف. معاشرے میں کوئی ایک طبقہ ایسا رہنا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو انسپائر کرتے ہیں، جس سے کہ معاشرے میں اقدار کا تعین ہوتا ہے، جس سے کہ وہ ایمانی حقیقت سامنے رہتی ہے کہ اصل مسئلہ معاش کا نہیں، معاد کا ہے. اصل چیز دولت نہیں ہے، نیکی ہے، عمل صالح ہے، اللہ کا نام ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور ان کی محبت ہے. یہ اقدار معاشرے میں اگر بالفعل موجود نہ ہو، اگر دین کا یہ پہلو صرف کتابوں میں لکھا رہ جائے، پدرم سلطان بود، اور معاشرے میں کہیں بھی روشنی کے یہ مینار بالفعل موجود نہ ہو، تو میں یہ عرض کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ صرف قانونی نظام سے اسلام کی برکات کا کامل ظہور کبھی نہیں ہوگا. اس بات کی ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیے کہ یہ بھی ایک نقشہ معاشرے میں موجود رہنا چاہیے. ابو ذر غفاری موجود رہنے چاہیے، اور ابو ذر غفاری تو ایک بہت ایکسٹریم کو پہنچ گئے تھے. وہ فقرائے صحابہ اپنے سامنے رکھیے کہ وہ اس معاشرے کے اندر تھے، وہ کہ جن کے پاس لنگوٹیاں تھیں تو اتنی تھی کہ اگر وہ سجدے میں جائیں تو انہیں اندیشہ رہتا تھا کہ ہمارا سطر کھل جائے گا، پیچھے والے جو ہیں وہ ہمارا ننگ دیکھیں گے، لہذا منتظر رہتے تھے کہ سب لوگ سجدے میں چلے جائیں تب وہ سجدے میں جائیں. یہ لوگ جو ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ تک دیا تھا صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یہ لوگ اگر معاشرے میں ہوں، آخر حضرت ابو الدرداء بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت مالک ابن انس بھی ہیں، حضرت مقداد بھی ہیں، یہ فقرائے صحابہ ہیں، انہی میں حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور نے ایک مرتبہ جو ایک ان کا باہمی قدر کا اور ان کے مابین جو ایک ریشو پروپورشن کا تعین کیا، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ایک موقع پر جب کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور تجدید صلح حدیبیہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے اور گھوم رہے تھے کہ کہیں سے کوئی سفارش مل جائے حضور سے بات کرنے کے لیے، وہ گزرے ہیں مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے سے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ فقرائے صحابہ، فقرا درویش. ان میں سے کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی ابو سفیان سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہیں قریبی تھے، انہوں نے ذرا سختی سے انہیں روکا کہ آخر یہ اپنی قوم کا سید ہے. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، حضور کا فرمان ہے اس کی عزت کرو، یہ فطرہ اس طرح کا چست کر دینا درست نہیں ہے. وہ لوگ نہ معلوم اپنے کس خیال میں تھے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو بھی بڑا سخت جواب دیا. حضرت ابو بکر شکایت لے کر حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر کہیں انہیں ناراض تو نہیں کرائے ہو، اس لیے کہ میں تم کو یہ بتا دوں کہ جن سے وہ ناراض ہو جائے ان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک قدر ہے. یہ قدر اگر معاشرے میں بالفعل موجود نہ ہو، جو حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے، کہیں اگر وہ کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو ان کی بات ہی کوئی نہ سنے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر خدا کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھے گا. یہ ایک قدر ہے ہمارے ہاں، یہ ہے ہمارے اس روحانی نظام کا وہ نقشہ. یہ بالفعل اگر معاشرے میں نہیں ہوگا تو صرف یہ قانون، اور اس میں بھی یہ تھوڑا بہت کر کے یہ جو خیال، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گفتگو کے آغاز میں، کہ عام طور پر خیال ہے کہ یہ نظام یہی رہے گا، منڈیاں یوں ہی رہیں گی، اسی اصول پر کاروبار ہوں گے، آڑتیں یہی ہوں گی، اسی طرح کے ایڈوانس سودے ہوں گے، اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے، بس یہ ہے کہ زکات اور عشر ہو جائے، اور صرف وہ ننگا اور چٹا جو سود ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے. حالانکہ حدیث کی روح سے وہ بھی سود ہو رہا، قد اربیتما. حدیث ایک اور سنیے، حضور نے فرمایا من اکل کرا ارض المکہ فقد اکل الربا، جس نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ آنے پر مجبور ہیں اپنے فریضہ دینی کی ادائیگی کے لیے، اور یہاں کے پروہت اور پنڈت جو ہے قیمتیں وصول کرتے ہیں، اور ہزار ہزار روپے جو ہے وہ چند دنوں کے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے جس میں دربے کی طرح مرغیوں کے اندر بھرا ہوتا ہے، اور یہ سارا ان کے نزدیک حلال ہے اور عیش ہو رہے ہیں. یہ اسی نوعیت کا حلال ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حج کے بعد یہ ساری دولت عیاشیوں میں کبھی لبنان میں جا کر اڑا کرتی تھی، پھر کہیں مصر میں اڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کے ہاں ایک کسینو بنایا گیا تھا اس امید میں کہ حرام کی یہ کمائی جو ہے وہاں کی بجائے یہاں آ جائے، تو وہ مال حرام بوت بجائے حرام رب. یہ معاملہ جو ہے اس کا ہے کہ حضور نے صریحاً فرمایا من اکالا کرا ارض مکہ. اس میں بھی دیکھیے تعبیل کرنے والوں کے لیے کیا کیا ہیلے ہیں کہ صاحب وہ مکے کی زمین کا کرایہ نہیں، وہ مکان کا کرایہ ہے. آخر انسان نے اس کے اوپر اپنی رقم لگائی ہے، بلڈنگ بنائی ہے، یہ زمین کا کرایہ نہیں، مکان کا کرایہ، یہ جائز ہے. لہذا اس طریقے سے دین کے ساتھ مذاق جو ہے ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. وہاں حکم یہ تھا کہ مکے والے اپنا دروازہ بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی حاجی ایسے آئیں کہ جنہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، وہ تمہارے صحن کے اندر ہی آ جائیں اور کسی جگہ سر چھپا لیں، دروازے بند نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ یہ دین جو ہے، جو اصل اس کا کل کی حیثیت سے وہ ایک آرگینک ہول جو تھا، اس سے جو نتیجے نکلتے تھے اس میں ہم نے حصے بکھرے کیے، جو چیزیں ذرا کچھ طبیعت پر گراں گزری اس میں ہیلوں کی چابی لگائی، اور اس میں کہیں نہ کہیں سے وہ حلت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا. اب جو نتیجہ اس کا نکلا ہے، آپ صرف اس کے اوپر لیبل بدل کر اگر عوام کو یہ باور کرانا چاہیں کہ بس اسلام آ گیا، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی دشمنی ہوگی. زمانے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے یکسر بدل چکے ہیں. کسی دور میں احسان، استحسان اور مراسل مرسلہ کا جو ہے اگر معاملہ جو تھا وہ کسی دوسری طرف رخ تھا، آج دوسری طرف رخ ہے. آج ضرورت ہے کہ اجتہاد کر کے دین کا وہ پورا نظام جو ہے اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی پوری ایک ٹوٹیلیٹی کے ساتھ، اپنی کلیت کے ساتھ سامنے لایا جائے، اور لوگوں کے معلوم ہو کہ یہ ہے اسلامی نظام. اگر نافذ کرنا ہے اسلامی نظام معیشت کو تو اس کے اپنی کلیت کے ساتھ نافذ کرنا ہوگا. اسی کی ایک حقیر سی کوشش تھی جو میں نے اپنے اس تقریر میں بھی کی کہ جو کراچی میں اس مرتبہ قرآن کانفرنس میں کی، اور اس موقع بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم و ولسائر المسلمين والمسلمات